بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد عشق مجازی کا علاج میرے مرشد شیخ رب العجم معرف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. عشق مجازی کا علاج. دل کو دے کر اس نے پانی پر جڑا جائے گا. دل کو دے کر اس نے پانی پر جڑا جائے گا. حسن کا اجڑا ہوا منظر نہ دیکھا جائے گا. حسن کا اجڑا ہوا منظر نہ دیکھا جائے گا. دل کو دے کر اس نے پانی پر نہ اجڑا جائے گا. حسن کا اجڑا ہوا منظر نہ دیکھا جائے گا. یہ ہستی تجھ کو کبھی آباد کر سکتے نہیں. تیرے دل کو جو ظلم کچھ شاد کر سکتے نہیں. یہ ہستی تجھ کو کبھی آباد کر سکتے نہیں. تیرے دل کو جو ظلم کچھ شاد کر سکتے نہیں. عشق صورت ہے عذاب نار عاشق کے لیے. عشق صورت ہے عذاب نار عاشق کے لیے. زندگی کس درجہ ہے پرخار قاصد کے لیے. زندگی کس درجہ ہے پرخار قاصد کے لیے. عشق صورت ہے عذاب نار عاشق کے لیے. زندگی کس درجہ ہے پرخار قاصد کے لیے. صورت گل ہے مگر خاروں سے بڑھ کر قلم. صورت دل ہے مگر خاروں سے بڑھ کر پر قلم. صورت رسم کا کرم عاشق سے ہے صدہ ستم. صورت رسم کا کرم عاشق سے ہے صدہ ستم. صورت گل ہے مگر خاروں سے بڑھ کر پر قلم. صورت رسم کا کرم عاشق سے ہے صدہ ستم. دل کو دے کر حسن پانی سننا اجڑا جائے گا. حسن کا اجڑا ہوا منظر نہ دیکھا جائے. اے خدا کشتی میری طوفان شوق سے بچا. اے خدا کشتی میری طوفان شوق سے بچا. ان حسینوں کے عذاب نار الفت سے بچا. ان حسینوں کے عذاب نار الفت سے بچا. اے خدا کشتی میری طوفان شوق سے بچا. ان حسینوں کے عذاب نار الفت سے بچا. چار دن کی چاندنی پر میر مت جانا کبھی. آفتاب حق ظلمت میں نہ تم آنا کبھی. چار دن کی چاندنی پر میر مت جانا کبھی. آفتاب حق ظلمت میں نہ تم آنا کبھی. دل کو دے کر اس نے پانی پر اجڑا جائے گا. حسن کا اجڑا ہوا منظر نہ دیکھا جائے گا. آرزوں کے دکھی ہیں یہ عارضی گلکاریاں. شاعر مجاز گال کہتے ہیں. گال حسینوں کی گال. گیسو مانے بال. یہ عارض عارضی ہیں یعنی ان کی چمک دمک اور کشش عارضی ہے.
آرزوں کے دکھی ہیں یہ عارضی گلکاریاں. چند دن میں ہوں گی یہ ننگے خزاں پھلواریاں. آرزوں کے سوکھی ہیں یہ عارضی گلکاریاں. چند دن میں ہوں گی یہ ننگے خزاں پھلواریاں. ان کے پیروں سے نم ہم کچھ دن میں جب جڑ جائے گا میر ان کو دیکھ کر گلشن سے گر جائے گا ان کے چہروں سے نمک کچھ دن میں جب جڑ جائے گا میر ان کو دیکھ کر گلشن سے گر جائے گا ایک دن بگڑا ہوا جغرافیا ہوگا سنم دیکھ کر جس کو تو ہوگا حسرت ایک دن بگڑا ہوا جغرافیا ہوگا سنم دیکھ کر جس کو تو ہوگا حسرت مال و دولت دین و ایمان آبرو چین و وقار سب لٹا کے ایک دن ہوگا یقیناً سردار
کیونکہ اس راستے میں حرام عشق میں مال و دولت بھی لٹ جاتا ہے دین و ایمان بھی چلا جاتا ہے چین بھی چلا جاتا ہے عزت بھی چلی جاتی ہے وقار بھی جاتا رہتا ہے سبھی کچھ لٹ جاتا ہے
مال و دولت دین و ایمان آبرو چین و وقار سب لٹا کے ایک دن ہوگا یقیناً شرمسار بار بار دیکھا کہ کیسے کیسے خورشید و قمر چند دن گزرے کے آئے وہ خمیدہ کی کمر بار بار دیکھا کہ کیسے کیسے خورشید و قمر چند دن گزرے کے آئے وہ خمیدہ کی کمر آہ جن آنکھوں سے شربت روح افزا آیا چند دن گزرے کے جن آنکھوں سے اٹھتا تھا دھواں آہ جن آنکھوں سے شربت روح افزا آیا چند دن گزرے کے جن آنکھوں سے اٹھتا تھا دھواں سرخیے رخسار جو تھی آہ کل برگ گلاب
برگ گلاب گلاب کے سکی جیسی جیسی
سرخیے رخسار جو تھی آہ کل برگ گلاب عاشقوں کا دل تھا جس کو دیکھ کر مٹنے کباب عاشقوں کا دل تھا جس کو دیکھ کر مٹنے کباب چند دن گزرے کے وہ چہرے بن نقب ہو گئے عاشقوں کے چہرے الفت بھی احمق ہو گئے چند دن گزرے کے وہ چہرے بن نقب ہو گئے عاشقوں کے چہرے الفت بھی احمق ہو گئے ڈھونڈتا ہے میر اب ہم کے لبوں کی سرخیاں ڈھونڈتا ہے میر اب ان کے لبوں کی سرخیاں پر نظر آئی سفر پہ ان کے دلیاں پر نظر آئی سفر پہ ان کے دلیاں ڈھونڈتا ہے میر اب ان کے لبوں کی سرخیاں پر نظر آئی سفر پہ ان کے دلیاں ان کی زلفیں سیاہ پر جب سے سفیدی چھا گئی ان کی زلفیں سیاہ پر جب سے سفیدی چھا گئی ہر کلی اختر غمِ حسرت سے پھر مرجھا گئی ہر کلی اختر غمِ حسرت سے پھر مرجھا گئی ان کی زلفیں سیاہ پر جب سے سفیدی چھا گئی ہر کلی اختر غمِ حسرت سے پھر مرجھا گئی دل کو دیکھ کر حسن خانی پر نہ اجڑا جائے گا حسن کا اجڑا ہوا منظر نہ دیکھا جائے گا چار دن کی چاندنی پر میر مت جانا کبھی آفتاب حق سے ظلمت میں نہ تم آنا کبھی اے خدا گشتی میری کوفہ میں شامت سے بچا ان حسینوں کے عذاب مارے الفت سے بچا اے خدا گشتی میری کوفہ میں شامت سے بچا ان حسینوں کے عذاب مارے الفت سے بچا
Mm-hmm.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الظن اقرب الحديث وقال عليه الصلاه والسلام ظنوا بالمؤمن خيرا او كما قال عليه الصلاه والسلام اما بعد یہ میرے ہاتھ میں اس وقت حضرت والا شیخ العرب والعجم میرے مرشد محبوب عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آواز ہے. اس کا عنوان ہے بدگمانی اور اس کا علاج. بدگمانی اور اس کا علاج. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے خطبے میں دو احادیث کا تذکرہ فرمایا ہے, اگرچہ قرآن پاک میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ بے شک بہت سے گمان برے ہوتے ہیں, گناہ ہوتے ہیں, تو گمان سے بچنا چاہیے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں تو معلوم کرنا فرض ہو گیا کہ کون سے گمان گناہ ہے, جس سے بچنا ضروری ہے. لہذا ایک گمان تو بالکل ہی حرام ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کرنا, یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں بخشیں گے, ضرور ہی ہمیں عذاب دیں گے. اللہ تعالیٰ نے خود اس کو منع فرمایا ہے اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ انا عند ظن عبدی بھی, کہ اپنے بندے کے گمان پر, اپنے بندے کے گمان پر میرا معاملہ ہوگا. جیسا بندہ میرا بندہ مجھ سے گمان رکھے گا اس کے ساتھ میں ویسا ہی معاملہ کروں گا. اب دو طبقے ہیں, ایک تو مومنین صالحین کے ہیں, وہ خوب اعمال صالحہ کرتے ہیں, طاعت کرتے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں, گناہوں سے جو ظاہری گناہ ہیں ان سے بھی بچتے ہیں, باطنی گناہوں سے بھی بچتے ہیں, اور خطا ہوتی ہے تو توبہ کرتے ہیں. تو ایسے مومنین کو خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو جانا فطری اور طبعی عمل ہے, کہ جب کسی مالک کی غلام تابے داری کرتا ہے 100% تو اس سے اچھے سلوک کا جو ہے وہ گمان رکھتا ہے. یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اور بعض لوگ گناہوں میں بھی ملوث ہیں اور طاعات سے بھی دور ہیں اور اللہ تعالیٰ سے غفلت میں مبتلا ہیں, لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث میں کہ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمناہ لبہ, کہ عقل مند آدمی وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اللہ اور رسول کے شریعت کے تابع کر لیا, مفہوم اس کا, اور موت کے بعد کے لیے تیاری کر لی. وعمل لما بعد الموت, موت کے لیے, موت کے بعد کے لیے اس نے تیاری کر لی. وہی یعنی اعمال صالحہ کرتا رہا, گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہا اور خطاؤں پر استغفار و توبہ کرتا رہا. تو یہ تو ہے عقل مند آدمی. اور بے وقوف آدمی عاجز من اتبع نفسہ ہواہا, بے وقوف آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات پر چلتا ہے, ظاہری طور پر بھی گناہ کرتا ہے اور باطنی بھی گناہوں میں مبتلا ہے, تکبر ہے, عجب ہے, بدگمانی ہے, بدنگاہی ہے, حسد ہے, کینہ ہے. ان روحانی امراض کا, باطنی امراض کا جو گناہ کبیرہ ہیں, حرام ہیں, ان کا علاج بھی نہیں کرتا. اور پھر اللہ سے توقع رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہیں, ہمیں ضرور بخش دیں گے. تو یہاں پر اس بات کا قلق ہما فرما دیا کہ حسن ظن رکھنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ اعمال صالحہ میں لگے اور گناہوں سے اجتناب پورا پورا کرنے کی کوشش کرے, ظاہری گناہ بھی اور باطنی گناہ بھی, اور استغفار و توبہ سے کام لیتا رہے, پھر اللہ تعالیٰ سے امید رکھے, اور امید خود پیدا ہو جاتی ہے. تو یہاں پر موضوع جو ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے وہ مومن کے ساتھ سوء ظن رکھنا, برا گمان رکھنا, یہ گناہ ہے بغیر کسی قوی دلیل کے, کسی کے کسی کو عیب لگانا یا اس کو گناہ کا الزام لگانا, یہ سوء ظن ہے. اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم زن یعنی برے گمان سے بہت بچو، کہ یہ زن جو برا گمان ہے اکذب الحدیث سب سے جھوٹی بات ہے، سب سے جھوٹی بات ہے، جس چیز کی کوئی بنیاد نہ ہو. اگر ایک آدمی تصوری تصور میں ایک بلڈنگ بنا لیتا ہے 100 منزلہ، جیسے ہمارے حضرت مولانا صاحب نے شہر دلی کا واقعہ سنایا تھا کہ شہر دلی تلاش میں تھے کسی مزدوری کے، بازار میں ان کو ایک رئیس ملا، تیل کا کاروبار کرتا تھا، اس نے کہا کہ ہمارے تیل کا گھڑا اٹھا لو گے تو ہم تمہیں 2 روپیہ دیں گے. تو انہوں نے خوشی خوشی منظور کر لیا اور اس کا گھڑا سر پہ رکھ لیا اور چل دیا. اب یہ 2 روپے کے جو ابھی ملے بھی نہیں، اس کے لیے منصوبہ ان کا شروع ہو گیا، یہ 2 روپے سے ہم ایسا کریں گے کچھ انڈے مرغی کے خرید لیں گے، اور کسی پڑوسی کی سے سفارش خوش آمد کر کے اس کی مرغی کے نیچے وہ انڈے رکھ دیں گے. چند دن میں وہ بچے نکل آئیں گے، پھر ان کو پالیں گے، وہ بڑے ہوں گے، پھر اس طرح وہ ان کے اور انڈے ہونے لگیں گے، پھر ان کے بچے ہونے لگیں گے. اس طرح یہ مرغیوں کا ایک خاندان ایک لشکر بن جائے گا. اس کے بعد ان ساری مرغیوں کو بیچ کر ہم کوئی بکری خرید لیں گے، اور پھر اسی طرح سے کسی اس بکری کی جو نسل بڑھے گی اس نسل کو پڑھاتے رہیں گے. اس طرح ہمارے پاس بکریوں کا بکروں کا ریوارڈ ہو جائے گا، اور پھر اس کو بیچ کر ہم بھینس خرید لیں گے، بھینسیں خرید لیں گے، گائے خرید لیں گے. بڑھتے بڑھتے جو ہے کاروبار بڑھ جائے گا، پھر اس سب کو بیچ کر کوئی بڑا اچھا سا کاروبار کر لیں گے. اب چلے جا رہے ہیں، ابھی 2 روپے ملے نہیں ہیں، اور یہ چلے جا رہے ہیں منصوبہ بناتے ہوئے. اب وہ جو ہے وہ اس کے بعد جب کاروبار ہو جائے گا تو بھائی گھر جائیں گے، کھانا پینا چاہیے، تھکن ہوگی، کون خیال رکھے گا، تو بھائی ہم شادی کر لیں گے، اور شادی کے بعد جو ہے بچے بھی پیدا ہوں گے، اور ہم جب تھکے ہارے دکان سے گھر آئیں گے اور بچے ہمارے لپٹیں گے تو ہم ان کو جھڑک دیں گے کہ چلو ہٹو یہاں سے، ہمیں آرام کرنا ہے. اب یہ جھڑکا جو انہوں نے زور سے تو وہ تیل کا گھڑا نیچے آ رہا، اور سب تیل بہ گیا اور وہ گھڑا ٹوٹ گیا، اور رئیس نے جو دیکھا تیل والے نے انتہائی وزت ناک ہو گیا. اس نے کہا ظالم تو نے میرا سارا تیل ساری میری کمائی ڈبو دی. تو یہ کیا کہتے ہیں کہ تیری تو صرف کمائی ڈوبی ہے، میرا تو پورا کا پورا کمبل ڈوب گیا. تو یہ ہوائی باتیں ہیں، ایک بنیادی کسی بلڈنگ کی نہیں ہے، لیکن 50 منزلہ بلڈنگ بنا لی، 100 منزلہ بلڈنگ بنا لی، کسی بنیاد کوئی بھی نہیں ہے. تو بغیر کسی قوی دلیل کے کسی مومن کے لیے برا گمان رکھنا، یہ واضح تو اصل میں اس کا اصل موضوع اللہ والوں سے بدگمانی رکھنے کا ہے، کہ اللہ والوں سے بدگمانی کرنا بڑا خطرناک مرض ہے. ایسا شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے محروم رہتا ہے، اللہ کی محبت سے محروم رہتا ہے، اور شیطانی راستے کو اختیار کر لیتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے. مگر میرا اس وقت یہ موضوع جو ہے وہ اس لیے ہے کہ مومن کے ساتھ مومن کو نیک گمانی اختیار کرنا، اسی بات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں احادیث میں ذکر فرمایا ہے کہ برا گمان نہ رکھو، یہ سب سے جھوٹی بات ہے. شیطان دلوں کے اندر بدگمانی ڈالتا ہے اور مومن کو مومن سے لڑوا دیتا ہے، نہ اتفاقی پیدا کرتا ہے، دل برے کر دیتا ہے، جھگڑے دلوا دیتا ہے، ناصافی پیدا کرتا ہے، یہاں تک کہ میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ گھر ٹوٹ جاتا ہے، اور اولاد کو ماں باپ سے بدگمانی ہو جاتی ہے، ماں باپ کو اولاد سے بدگمانی ہو جاتی ہے، بہو کو ساس سے بدگمانی ہو جاتی ہے، ساس کو بہو سے بدگمانی ہو جاتی ہے، بھائی کو بھائی سے بدگمانی ہو جاتی ہے، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، حتیٰ کہ استاد کو شاگرد سے، شاگرد کو استاد سے بھی بدگمانی ہو جاتی ہے. غرض یہ کہ یہ مومن کے ساتھ جو دوسری حدیث ہے ذنو بالمؤمن خیرا، کہ ہمیشہ نیک گمانی رکھو مومن کے ساتھ، یہ حکم ہے، عمل ہے.
بھائی پھر شروع ہو گئی تمہاری، چلو ادھر آ کے بیٹھو. تو ایک دفعہ میں سنتے کیوں نہیں ہو؟ تم بھی اتنے بڑے ہو کے وہی کام کرتے ہو بجائے اس کے اس کو سمجھاؤ.
تو یہ امر ہے، ظنوا بالمؤمن خیرا، حکم ہے مومن کے ساتھ نیک گمانی رکھنا. ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر 99 راستے بدگمانی کے نکلتے ہوں، کسی نے کوئی ہمارا کوئی نقصان ہو گیا, ہمارے ساتھ کوئی پریشانی آ گئی, کوئی مسئلہ پیش آ گیا, تو یہ گمان کرنا کہ فلاں نے ایسا کیا ہے ہمارے ساتھ. اب دلیل تو کوئی ہے ہی نہیں, لیکن بلا دلیل یہ گمان رکھنا شروع کر دیا. کسی کے ساتھ بھی کسی نے کوئی ذرا سی کانا پھوسی کر لی تو بس اس کے خلاف بدگمانی پیدا ہو گئی کہ اس نے ہمارے خلاف ضرور کچھ کہا ہے, ہمارے خلاف بھڑکایا ہے. اسی طرح بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں. تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر 99 راستے بدگمانی کے ہوں لیکن کوئی ایک راستہ 100 راستہ نیک گمانی کا نکلتا ہو تو خیریت اور عافیت اس میں ہے کہ اس نیک گمانی کو اپنا لیا جائے, اس میں خیریت رہتی ہے. اور اگر تحقیقات کی جائے تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ وہ بدگمانی بالکل غلط ہوتی ہے, گمان بالکل غلط ہوتا ہے. اور شیطان کا سب سے محبوب مشغلہ آپس میں جھگڑے ڈلوانا ہے, گھر کے اندر جھگڑے ڈلوانا, کام کاج کے اندر ایک دوسرے سے جھگڑے ڈلوانا, دل برے کرنا, میاں بیوی سے دل برے رکھنا, ماں باپ سے دل برے رکھنا, یہ اس کا محبوب مشغلہ ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان اپنا دربار لگاتا ہے سمندر پہ, سمندر پہ دربار لگاتا ہے اور مختلف شیطان اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں اس کی بادشاہت میں, اور وہ سب سے ان کے کارگزاریاں پوچھتا ہے. جیسے تبلیغ جماعت کی کارگزاریاں ہوتی ہیں ایسی شیطان کی بھی, شیطانوں کی بھی کارگزاریاں ہوتی ہیں. وہ اپنی کارگزاریاں سناتے ہیں کہ فلاں جگہ ہم نے یہ بدماشی کی, فلاں کو یوں بہکایا, فلاں کو یوں بہکایا. تو شیطان اپنی کارگزاریاں بتلاتے ہیں اور شیطان خوش ہوتا ہے لیکن کوئی خاص داد نہیں دیتا. لیکن جہاں کوئی شیطان آ کر یہ بتلاتا ہے کہ میں نے دو میاں بیوی کے اندر جھگڑا ڈلوا دیا, یا ساس بہو کے اندر جھگڑا ڈلوا دیا, یا بیٹے اور ماں کے اندر جھگڑا ڈلوا دیا, جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ جھگڑا ساس اور بہو کا ہوتا ہے, بےچارا بیٹا اس میں پستا رہتا ہے. جب بیوی کے پاس جاتا ہے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میری ماں نے ظلم کیا ہے, اور جب ماں کے پاس جاتا ہے تو یقین آ جاتا ہے کہ میرے بیوی نے ظلم کیا ہے, بےچارا وہ پستا رہتا ہے. تو شیطان اس کو بہت شاباش دیتا ہے جب وہ سنتا ہے کہ کسی گھر میں اس نے آپس میں مناسبت پھیلا دی, جھگڑا ڈلوا دیا. تو اس کا یہ سب سے محبوب مشغلہ ہوتا ہے, کیونکہ اس سے اس کا مقصد میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا ہے. اور اس سے بھی زیادہ محبوب اس کو مشغلہ یہ ہے کہ وہ جدائی ایسی ڈلواتا ہے جس پر ان کو احساس بھی نہیں ہوتا, میاں بیوی کو, کہ ہم نے کوئی ایسی الفاظ ایسے کلمات کہہ دیے ہیں جھگڑے نے غصے نے کہ اب ہم پر بیوی کے ساتھ رہنا جائز نہیں, حرام ہو گیا. تو یہ اس سے بھی زیادہ اس کا محبوب مشغلہ ہوتا ہے. بہرحال ہر بدگمانی اور بیجا غصہ اور حسد اور کینہ اور انتقام اور غیبت, یہ سارے امراض تکبر سے نکلتے ہیں, تکبر سے نکلتے ہیں. آدمی گویا اسی کو سمجھتا ہے, اپنے کو اچھا سمجھتا ہے تو دوسرے کو برا سمجھتا ہے, جبھی غیبت کرتا ہے, جبھی بدگمانی کرتا ہے, جبھی حسد رکھتا ہے, جبھی انتقامی جذبہ رکھتا ہے, جبھی کینہ رکھتا ہے. تو یہ ساری ان سب کی جڑ تکبر ہے. نا اتفاقی کی جڑ بھی تکبر ہے. حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نا اتفاقی کی جڑ بھی تکبر ہے, اگر تواضع سے رہیں تو یہ نا اتفاقی نہیں ہو سکتی. اتفاق کی جڑ تواضع ہے اور نا اتفاقی کی جڑ تکبر ہے. غرض یہ کہ برے گمان سے بہت بچنا چاہیے, دل پر مشقت جھیل لینا چاہیے. اگر 100 میں کہتا ہوں کتنے بھی راستے ہوں لیکن پھر بھی ہم نیک گمان رکھیں, اس میں عافیت اور خیریت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بدگمانی سے بچائے, اور اللہ والوں کے اوپر بدگمانی رکھنا اس کے متعلق حضرت فرماتے ہیں کہ حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعتراض کا منشا دو ہوتا ہے, قلت محبت اور قلت علم. یعنی اعتراض عموماً دو قسم کے لوگوں کو ہوتا ہے, یا تو اس کے اندر محبت کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہر آدمی کے اندر کیڑے نکالنے کی کوشش کرتا ہے, یا پھر نہایت درجے کا جاہل ہے کیونکہ قرآن و حدیث اور فقہ کے اصول اس کے سامنے نہیں ہوتے, اس لیے جہالت کی وجہ سے اعتراض کرتا ہے. اور فرمایا کہ ہماری خانقاہ میں دو ہی قسم کے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے, یا تو انتہائی درجے کا فقیر ہو کہ میرے ہر عمل کو سمجھ جائے کہ یہاں فقہ کا فلاں قانون لاگو ہو سکتا ہے, یا پھر انتہا درجے کا عاشق ہو جس کو سوائے بھلائیوں کے کچھ نظر ہی نہ آئے، کیونکہ عاشق کو تو محبوب کی ہر ادا پسند آتی ہے، اور اگر نہ اس میں محبت کامل ہے نہ علم کامل ہے تو ایسے لوگ پھر محروم ہی رہتے ہیں. بس دینی خدام پر اعتراض اور ان کے فیوز اور برکات سے محرومی کے یہ دو ہی سبب ہیں، یا محبت کی کمی یا علم کی کمی. حضرت حاجی صاحب حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ آپ تو کوئی بڑے عالم بھی نہیں ہیں، پھر ان علماء کو کیا ہو گیا کہ مولانا گنگوہی جیسا عالم، مولانا قاسم نامتوی جیسا عالم اور حضرت حکیم الامت جیسا عالم آپ سے مرید ہو گیا ہے. مجھے تو اس بات پر سخت صدمہ اور تعجب ہے کہ یہ علماء کیوں آپ سے بحث ہو گئے. اب حاجی صاحب کا جواب سن لیجئے. فرمایا کہ جتنا آپ کو تعجب ہے اس سے زیادہ مجھے تعجب ہے کہ یہ علماء اور علماء بھی ایسے کہ علم کے سمندر نہ جانے میرے ہاتھ پر کیوں بیٹھ ہو گئے. یہ حاجی صاحب کا کمال تواضع تھا، لیکن یہ بدگمانی اور اعتراض کرنے والا کوئی بہت ہی محروم شخص تھا. برعکس ان حضرات کے اندر کتنا ادب تھا. حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اصلاح کے لیے دیا. اس میں علمی لحاظ سے کوئی لفظ مسودے میں غلط ہو گیا. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر یہ نہیں لکھا کہ حضرت آپ سے یہاں غلطی ہو گئی، بلکہ وہاں دائرہ بنا کر یہ لکھ دیا کہ حضرت یہ لفظ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ اللہ کیا ادب تھا. نقص کی نسبت شہر کی طرف نہیں کی، اپنی سمجھ کی طرف کر دی. اے خدا جوین توفیق ادب. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے خدا ہم آپ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں. بے ادب محروم مند اس فضل رب، کیونکہ بے ادب انسان اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے، لہذا بے ادبوں کی صحبت سے بھی بچنا چاہیے. کوئی شخص خواہ کتنا ہی عقل مند ہو، لیکن اگر کسی بے ادب کے پاس رہتا ہے تو اس کے اندر بھی بے ادبی کی جراثیم پیدا ہو جائیں گے. اس لیے جس قوم نے یا جس طبقے نے اکابر پر اعتراضات کیے ہیں، ایسے لوگوں کے لٹریچر سے، ایسے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے، ورنہ وہ جراثیم اس کے اندر بھی آ جائیں گے اور یہ سارا راستہ اکابر کے اعتماد پر چلتا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ شیطان جب دیکھتا ہے کہ یہ شخص فلاں جگہ سے دین سیکھتا ہے تو اس کے دل میں اس دینی مربی سے کوئی نہ کوئی بدگمانی ڈال دیتا ہے، پھر وہ آنا جانا چھوڑ دیتا ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے، بدگمانی ڈال کر دینی مرکزوں سے اور دین کے خادموں سے دور کر دیتا ہے. یہ ضرور ہے کہ اگر کسی دینی خادم سے آپ کو مناسبت نہیں ہے تو اس کے پاس مت جائیے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر شیخ تو اپنا شیخ تسلیم کر لے. اگر غلطی سے اصلاح کا تعلق بھی کر لیا تو آپ شیخ بدل دیجیے، کسی دوسرے شیخ کے پاس جائیے، لیکن بلا دلیل بدگمانی نہ کیجیے، اس کی غیبت بھی نہ کیجیے. بدگمانی پر اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. الہ آباد میں حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ایک مرید جن کا یہاں کراچی میں جنرل اسٹور بھی ہے، انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ میں ایک بہت بڑے افسر کو مولانا کی خدمت میں لے گیا، یہ مولانا سے متاثر ہو جائے گا، ان سے استفادہ کرنے لگے گا، گناہ چھوڑ دے گا، اللہ والا بن جائے گا. عشاء کے بعد وہاں گئے، اس وقت مولانا بادام اور پستہ کھا رہے تھے. دعا وغیرہ کے بعد جب واپس ہوئے تو راستے میں انہوں نے بڑی امیدوں کے ساتھ پوچھا کہ جناب مولانا کی زیارت سے آپ پر کچھ اثر ہوا، کچھ اللہ کی محبت میں اضافہ ہوا، آپ مولانا سے کچھ متاثر ہوئے؟ تو کہنے لگے جو تاثر پہلے تھا وہ بھی ختم ہو گیا. کہنے لگے کیوں؟ کہا کہ اللہ والے تو وہ ہیں جو سوکھی روٹی پانی میں ڈال کر کھاتے ہیں، یہ بادام اور پستہ اڑا کر اللہ والے کیسے ہو گئے؟ بتائیے حد ہے جہالت کی، انہیں جہالتوں سے شیطان راستہ مارتا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ذکر کرنے والا دودھ بادام نہیں پیے گا، سر میں تیل نہیں لگائے گا، دماغ میں خشکی بڑھ جائے گی، تو خدا کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی کہ تم نے ہماری دی ہوئی مشین استعمال کی مگر اس میں تیل کیوں نہیں ڈالا. جسم اللہ کی امانت ہے، اگر یہ جسم خدا کی امانت نہ ہوتا اور ہم خود اپنی جان کے مالک ہوتے تو خودکشی جائز ہوتی. یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ ہم ان کے ہیں، امانت دار ہیں، اپنے جسم کے ہم مالک نہیں ہیں، اس لیے اپنی جان کو ہلاک نہیں کر سکتے، اسی لیے خودکشی حرام ہے. تو میرے دوست نے ہنس کر کہا کہ پستہ بادام کھانے سے وہ بدگمان ہو گئے، اور کہا کہ ہم نے تو یہی سنا تھا کہ اللہ والے سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھاتے ہیں. ظالموں تم دنیا دارو، کوڑوں میں بریانیاں کھاؤ اور تم مرغے اڑاؤ، اور اللہ والے سوکھی روٹی کھائیں، اللہ ان کو جو دیتا ہے وہ کھائیں گے اور وہ کھاتے ہیں. فرمایا کہ ہاں کھاتے تھے کسی زمانے میں، جبکہ ہر سال خون نکلوانا پڑتا تھا. آج سے 700 برس پہلے ایک زمانہ ایسا تھا کہ انسان کے جسم میں اتنا خون ہوتا تھا کہ اگر وہ سال میں خون نہ نکلواتے تو سر میں درد رہنے لگتا تھا اور رگیں تڑپنے لگتی تھیں. اب زمانہ آ گیا خون چڑھوانے کا, کمزوری کا, میڈ ان ڈالڈا ہو گیا انسان. اب اصلی گھی ملتا ہے, ارے گھی کیا ملے گا, اب تو اصلی ہوائیں نہیں, ڈیزل بھری ہوائیں ہیں کراچی کی. اس زمانے میں اگر ہم اچھی غذا نہ کھائیں تو دین کی خدمت کیسے کریں گے. حکیم الامت اپنے زمانے میں آج سے 50-60 سال پہلے, اب تو 100 سال ہو گئے, 5 روپے کا خالی ناشتہ کیا کرتے تھے. اس زمانے کا 5 آج کا 50 ہے یا نہیں؟ اب اس زمانے کا 5 تو آج کا میرے خیال ہے 1000 روپیہ بنتا ہے. اور کیا کرتے تھے ناشتہ؟ موتی کا خمیرہ, بادام, باغیار اور ایسی تمام قیمتی چیزوں کا ہوتا تھا وہ ناشتہ. میرے شیخ نے مجھ سے فرمایا کہ 1500 کتابوں کے مصنف حضرت حکیم الامت جب تصنیف فرماتے تھے تو بادام پیس کر اس کی ٹکیا سر پر رکھتے تھے, 4-4 گھنٹے تک کتاب لکھ رہے ہیں اور دماغ بادام کا تیل چوس رہا ہے. ورنہ اتنا بڑا کام ہوتا, اگر جان نہ ہو تو کہاں سے جان دے کوئی. بھائی قربانی کے بکرے کو بھی تو موٹا تازہ ہونا چاہیے نا. اپنے کو اگر ہم موٹا تازہ نہ کریں تو ہماری قربانی مریل ڈنگر کی قربانی ہوگی. اس لیے اگر اچھا کھائیے تو اللہ کے لیے کھائیے, مرغی کا سوپ پیجیے, انگور کھائیے, لیکن خدا کی راہ میں اپنی طاقت کو فدا کیجیے. اپنی طاقت کو بیلوں کی طرح مستنڈے ہو کر غیر اللہ کی محبت میں اور اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا ناشکری ہے. اپنی طاقت اور پہلوانی کو اللہ کی راہ میں فدا کیجیے. پہلوانی پر یاد آیا کہ میرے شیخ حضرت شاہ روغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے قصے سناتے تھے کہ جب ان کی یاد آتی ہے تو دل تڑپ جاتا ہے کہ ہائے اڑ گئی سونے کی چڑیا, رہ گیا پر ہاتھ میں. ایک دفعہ کچھ قصے پہلوانوں کے بیان کیے اور یہ واقعہ سنایا کہ حضرت جنید بغدادی بھی پہلوان تھے. اس وقت وہ اللہ والے نہیں تھے, صرف پہلوانی کی روٹی کھاتے تھے, شاہی پہلوان تھے, کشتی جیت لی اور شاہ کے خزانے سے پا گئے 1,00,000 روپے. جب کھا پی گئے پیسہ ختم ہوا پھر کہیں کشتی لڑ لی. ایک دفعہ ایک نہایت کمزور سید صاحب آئے اور کہا کہ میں جنید بغدادی سے کشتی لڑوں گا. سب ہنسنے لگے کہ بھائی آپ تو بڑے میاں ہیں اور کمزور بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھنا, میں ایسا داؤ ماروں گا کہ جنید بغدادی بھی یاد کریں گے. حالانکہ اتنے کمزور تھے کہ چلنے میں کانپ رہے تھے. بادشاہ نے بھی منظور کر لیا. جب اکھاڑے میں جنید بغدادی اترے تو وہ بڑے میاں بھی اترے کانپتے ہوئے, لیکن کان نے کہا کہ دیکھو میں سید ہوں, میری اولاد کو پھانسے ہو رہے ہیں. اگر تم آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی محبت میں, نبی کی محبت میں اپنی آبرو کو ہار جاؤ تو یہ انعام مجھے مل جائے گا. تمہاری آبرو تو جائے گی لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے خوش ہو جائیں گے. بس اتنا سنتے ہی یہ سودا سستا سمجھا جنید بغدادی نے. محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کہ خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے. بس انہوں نے زور دکھانے کی کچھ ایکٹنگ کی جس کو نورا کشتی کہتے ہیں اور پھر گر گئے گھر سے. جب وہ گر گئے تو بڑے میاں چڑھ گئے اور مکے بھی مار رہے ہیں, مگر وہ اللہ کی محبت میں برداشت کر رہے ہیں. بڑے میاں سارا انعام لے گئے. اسی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ اے جنید, تو نے میری محبت میں اپنی عزت کو بیچا ہے, میں تیری عزت کا سارے عالم میں ڈنکا پٹوا دوں گا. آج سے تیرا نام اولیاء اللہ میں شمار کر لیا گیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا دوستوں کی بدگمانی بڑی خطرناک بیماری ہے, اس سے بچیے. بدگمانی سے شیطان محروم کر دیتا ہے 3 ہی خادموں سے. اس کی اب میں اور وضاحت کرتا ہوں. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ پانی کی ٹونٹی میں کسی نے تاخانہ لگا دیا. یہ جو مضمون ہے یہ بلا شبہ اللہ والوں سے بدگمانی کے خلاف ہے کہ ان سے بدگمانی نہ کرنی چاہیے, لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ مضمون کو ہم عمومی طور پر بھی دیکھیں کہ آپس میں ہمارے گھر بار میں ایک دوسرے کے ساتھ رویے اور ایک دوسرے کے ساتھ گمان, بھائیوں کے ساتھ گمان اور پیر بھائیوں کے ساتھ گمان اور رشتے داروں کے ساتھ گمان, یہ سب چیزیں ہر دیکھو. شوہر بھی تو مومن ہے اور اس سے نیک گمانی کا حکم ہے. بیوی بھی تو مومن ہے, اس سے بھی نیک گمانی کا حکم ہے. اسی طرح سے ساس ہے, سسر ہے, بہو ہے, بھائی ہے, بیٹا ہے, باپ باپ ہے, یہ بھی تو مومن ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم باہر نکلیں تو مومن کو تلاش کریں اور اس سے حسن زن رکھیں. ہر مومن سے حسن زن رکھنے کا امر ہے, حکم ہے. تو یہ کہاں چلے گئے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم, اس حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سب سے نزدیک قیامت کے دن میرے وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. اور پھر معیار بتلا دیا کہ جس شخص کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھے ہوں گے اسی کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. تو یہ ہمارا معیار ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا. تو فرمایا کہ اس کے بعد گلاس میں پانی لے کر پینے لگا تو کہتا ہے کہ اوہو بڑی بدبو ہے آج تو پانی میں, کے ڈی اے نے دھوکہ دے دیا. ارے کے ڈی اے نے دھوکہ نہیں دیا, آپ نے جو ٹوٹی میں پخانہ لگایا ہے کہ اس کی بدبو ہے, پانی تو صاف آ رہا ہے. اسی طرح اپنی بدگمانی کی وجہ سے انسان کو دین کے خادم حقیر اور بلند نظر آتے ہیں. برائی ان میں نہیں ہے بلکہ اس میں خود ہے جو بدگمانی کر رہا ہے, اس بدگمانی سے حق اس کو باطل نظر آ رہا ہے. واقعی بات یہ ہے کہ جب اللہ کا فضل نہیں ہوتا تو اچھی چیز بری نظر آنے لگتی ہے. دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں سورج چلتا ہوا نظر آتا ہے, اور ابو جہل کہتا تھا کہ میں نے ایسی بری شکل نعوذ باللہ دنیا میں دیکھی نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب مبارک پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا, تو ان کی بصیرت صحیحہ کی وجہ سے ان کی بصارت بھی صحیح فیصلہ کر رہی تھی, اور ابو جہل اس فضل الہی سے محروم تھا, اس کی اندھیری بصیرت کی وجہ سے اس کی بصارت بھی غلط فیصلہ کر رہی تھی. ایک عورت اپنے بچے کا استنجا کرا رہی تھی, عورتیں چھوٹے بچے کا پیخانہ ہاتھ سے دھوتی ہیں. اتنے میں معلوم ہوا کہ چاند نظر آ گیا, وہ بھی جلدی سے چاند دیکھنے لگی. عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنی انگلی کو ناک پر رکھ لیتی ہیں, تو دوسری عورت سے اس نے کہا کہ بہن اس دفعہ تو عید کا چاند بہت ہی سڑا ہوا نکلا ہے, سخت بدبو ہے. اس نے کہا کہ بے وقوف چاند میں بدبو نہیں ہے, تیری انگلی میں بدبو ہے جس پر بچے کا پیخانہ لگا رہ گیا, تو اپنی انگلی دھو لے. فرمایا کہ ان قصوں کو قصے نہ سمجھیے, یہ عبرت کی داستانیں ہیں, ان سے سبق لیجیے, ورنہ اہل اللہ کا چراغ کوئی بجھا نہیں سکتا. کتنی بھی بدگمانی کریں ان سے بھاگے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی نقصان ہے. بس مختصرا یہی عرض ہے کہ بھئی ہم جو ہے بدگمانی نہ رکھیں, جہاں تک ممکن ہو نیک گمانی رکھیں اور غالب گمان نیک رکھیں, اور بغیر کسی قوی دلیل کے جو ہے وہ کسی سے بدگمانی رکھنا یہ بہت بری بات ہے, گناہ کی بات ہے, اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اقرب فرمایا, اقرب سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے جس کی کوئی بنیاد بھی نہیں ہے, اور اسی نے ہماری زندگی کو غمگین کر رکھا ہے, ہماری زندگیوں کو تلخ کر رکھا ہے بدگمانیوں نے, اور اسی کی وجہ سے ہم اللہ سے بہت دور ہیں. اسی کی وجہ سے ذکر اللہ میں وہ مزہ نہیں, اسی کی وجہ سے عبادات میں مزہ نہیں, لذت نہیں. یعنی یہ جو باطنی ہمارے گناہ ہیں ان پر ہماری توجہ نہیں جاتی, اور کھل کر بدگمانی کرتے رہتے ہیں ہم لوگ, اور پھر بھی جو ہے اپنے کو نیک اور پاسا سمجھتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. یہاں پر حضرت رسالے کے آخر میں بدگمانی کا علاج تحریر فرمایا ہے ایک حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کا. ایک صاحب نے بدگمانی کا علاج دریافت کیا تو فرمایا کہ کسی کی طرف سے بدگمانی قلب میں آئے تو اول علیحدہ بیٹھ کر یاد کرے. اب یہ میں صبح بھی عرض کر رہا تھا کہ جو باتیں ہم سنتے ہیں محض بیان سننے کے لیے نہ کریں, بلکہ ہم اس پر عمل کی نیت سے سنیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کس قدر اس گناہ کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں, جو گناہ کا تذکرہ ہو رہا ہے ہمارے اندر یہ گناہ کس قدر ہے, اور پھر اس علاج کو باقاعدہ عمل کے طور پر کرے, تب تو فائدہ ہے, ورنہ تو بس یہ ایک رسم ہو جائے گی کہ بھائی آئے بیٹھے اور چلے گئے. تو فرمایا کہ بدگمانی قلب میں آ گئی تو اول علیحدہ بیٹھ کر یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ نے بدگمانی سے منع فرمایا ہے تو یہ گناہ ہوا اور گناہ پر عذاب کا اندیشہ ہے, تو اے نفس حق تعالیٰ کے عذاب کو تو کیسے برداشت کرے گا, یہ سوچ کر توبہ کرے اور دعا بھی کرے کہ اے اللہ میرے دل کو صاف کر دے, اور جس پر بدگمانی ہو اس کے لیے بھی دعا کرے. یہ بہت خاص علاج ہے کہ جس سے بدگمانی ہو اور اگر اس کے لیے خوب دعا کرنے لگے تو انشاءاللہ تعالی, یا کسی سے حسد ہو تو اس کے لیے دعا کرنے سے دل ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے پھول کی طرح. غرض یہ کہ جس پر بدگمانی ہو اس کے لیے بھی دعا کرے کہ اے اللہ اس کو دونوں جہان کی نعمتیں عطا فرما دے. یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا بھی ہے تو اور ہم اس کو بد دعا دے دیں تو ہمارا کیا فائدہ ہوتا ہے اس کو بد دعا دینے سے, سوائے اس کے کہ اس کو نقصان نہ دیکھ کر ہم خوش ہوں گے. یہ تو حسد ہے کہ کسی کی نعمت کے زوال پر جو ہے وہ ہنسنا خوش ہونا, یہ تو حسد ہے, اور حسد کرنے والا تو ہمیشہ غمگین رہتا ہے, اور حسد اس کی نیکیوں کو لکڑی کی آگ کی طرح کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. تو بد دعا دینے سے فائدہ کیا ہوگا, دعا کیوں نہ دے دیں کہ اللہ اگر وہ برا ہے بھی تو ہمارے ساتھ اچھا ہو جائے, بھلا ہو جائے, اور اگر نہیں ہے تو اللہ اس کو تو فلاں فلاں نعمت دے دے, کیا ہو ہمارا کیا نقصان ہوگا, ہماری جیب سے نکال کر تھوڑی اللہ اس کو دیں گے, اللہ اپنے خزانے سے دیں گے. اور جو انسان دعا مومن کے لیے کرتا ہے وہی دعا اس کے لیے فرشتے کرتے ہیں کہ اللہ یہ تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو جائے. اب بد دعا کریں گے کیا پتا کہیں فرشتے کہتے تیرے لیے بھی ایسا ہو جائے, پھر کیا ہوگا. ہم نیک اور بھل بھلی دعا کریں اس کے لیے تو ہمیں فرشتوں کی دعا بھی مل جائے گی. تو فرمایا کہ دن رات میں تین مرتبہ ایسے کرے, یعنی اول تو اس عذاب کو سوچے کہ یہ بدگمانی سے منع فرمایا, گناہ ہے, گناہ پر عذاب کا اندیشہ ہے اور اس سے توبہ کرے, اور دوسرے یہ کہ اللہ سے مانگے کہ میرے دل کو صاف کر دے, اور پھر جس سے بدگمانی ہے اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ اس کے دونوں جہان کی نعمتیں عطا فرمائے. دن رات میں تین مرتبہ ایسا کرے, اگر پھر بھی اثر رہے دوسرے اور تیسرے دن بھی ایسا کرے, اگر پھر بھی اثر رہے جیسا کہ بہت کم ہوگا, اب اس شخص سے مل کر کہے کہ بلاوا جی مجھ کو تم پر بدگمانی ہو گئی تھی تو معاف کر دو اور میرے لیے دعا کر دو کہ یہ بدگمانی دور ہو جائے. تو یہ سب بات ہے, اگر اس علاج کو ہم کر لیں انشاءاللہ تعالی یہ ایک ہی علاج کافی ہو جائے گا. اور ایک یہ بدگمانی کا ایک طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ حدیث میں آتا ہے الحزم سوء الظن, اس کی تفسیر میں حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ اے بنفس ہی, یعنی دانائی اور احتیاط یہ ہے, یعنی کسی سے برا گمان نہیں رکھے لیکن جو معاملہ کرے معاملے میں, جیسے اجنبی آدمی ہے, اب اس سے بدگمانی نہ کرے کہ چور ہے میرا پیسہ کھا جائے گا کچھ نہیں, اس سے اصول کے مطابق معاملہ کرے جیسے اجنبی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں, برا گمان نہ رکھے, یہی سوئزن ہے. تو کسی وقت مطمئن نہ ہو, ہمیشہ کھٹکتا رہے. عارفین یہی کہتے ہیں کہ دوسروں سے تو حسن زن نیک گمان رکھے اور اپنے نفس سے سوئزن رکھے, اپنے ساتھ سوئزن رکھے, اپنے ساتھ برا گمان رکھے, اور ہر وقت اپنے نفس سے متعلق کھٹکتا رہے اور کبھی اپنے نفس سے متعلق مطمئن نہ ہو کہ میرا نفس پاکیزہ ہو گیا, میں پاک ہو گیا, بلکہ دوسروں کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے اس میں جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ اجنبیوں کی طرح معاملہ کرو اور اصول کے ساتھ معاملہ کرو. مثلاً کوئی وعدہ کر رہے ہیں تو اس کو لکھ لو, اس کا اس سے سگنیچر لے لو, کوئی پیسہ دے رہے ہیں لے رہے ہیں اس کا سگنیچر لے لو, یہ اصول سے چلو. تو یہ بدگمانی نہیں ہے بلکہ یہ بدگمانی جیسا معاملہ بدگمانی جیسا کرنا ہے اجنبی جیسا. تو یہ ہے ایک گمان, غرض یہ کہ یہ علاج ہے. اور فرمایا کہ بڑی چیز تو یہ ہے کہ آدمی اپنے ہر فعل کو شریعت پر منطبق کرے, یہ ہے اصل بات. اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھنا, اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ہر وقت درست رکھنا, پھر انشاءاللہ تعالی نہ تو کوئی مخلوق آپ سے ناراض ہوگی اور نہ ہی آپ کو مخلوق کو راضی کرنے کی فکر ہوگی, کیونکہ ہمارے دین میں ہماری شریعت میں اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے میں ایسا امن اور چین اور عافیت ہے کہ ہر کوئی آپ سے نا اتفاقی نہیں کرے گا بلکہ آپ سے محبت کرنے لگے گا, آپ کا گرویدہ ہو جائے گا اور شیر و شکر ہو جائے گا. تو فرمایا کہ بڑی چیز تو یہ ہے کہ آدمی اپنے ہر فعل کو شریعت پر منطبق کرے کہ کون فعل میرا شریعت کے موافق ہے اور کون سا خلاف ہے شریعت. اور حضرت کسی کے ساتھ اعتقاد رکھنا ضروری نہیں, ہاں بدگمانی اور بدزبانی بلا ضرورت کسی کے ساتھ جائز نہیں, اگر بدگمانی نہ کی تو کیا نقصان ہوا. پھر فرمایا کہ اس کا منشا کئی چیزیں ہیں اور ان سب کا منشا کبر ہے, اگر یہ سب سے کمتر اپنے آپ کو سمجھے گا تو جس وقت بدگمانی ہونے لگے گی فوراً اپنا عیب پیش نظر ہوگا اور سوچے گا کہ ہم تو اس سے بھی زیادہ نالائق ہیں, پھر کبھی اس کی نوبت نہ آئے گی. لہذا کبر کا علاج کسی کامل شخص کے پاس رہ کر کرانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور بہت ہی گندی ہے بدبودار مرض سے اللہ میری بھی اور میرے گھر والوں کی اور سب دوستوں کی اور ان کے گھر والوں کی سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, اور ہمارے اندر جو یہ بدگمانی کا مرض ہے اللہ اس سے ہمیں پاک فرما دے اور اس کے علاج کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے. یہ تکبر اس کی جڑ ہے, اللہ ہمیں تواضع بھی نصیب فرما دے اور نیک گمانی کی توفیق عطا فرما دے. جتنا ہو سکے نیک گمانی رکھیں, آپ دیکھیں گے کہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. ہر معاملے کے اندر اچھا پہلو نکالے کہ شاید اس نے ہمارے فلاں بھلے کی وجہ سے یہ کام کیا، فلاں بھلے کی وجہ سے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ معاملہ جو بھی ہو، سامنے والا کیسا بھی ہو، لیکن آپ کو سکون اور چین نصیب ہوگا. اللہ توفیق نصیب فرمائے. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اگر تم اللہ تعالی پر بھروسہ کر لو جیسا کہ بھروسے کا حق ہے، تو وہ تم کو اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے. وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ توکل کا حق یہ ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے ہاتھ میں اپنا ضرر یا نفع، رزق کا، فقر کا، غنا کا، عطا کا، مرض کا، صحت کا، عزت کا، ذلت کا، موت کا، حیات کا وغیرہ نہ سمجھے، اور یقین کرے کہ یہ سب حق تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. بس کسی نعمت کی طلب میں بہت رنج نہ اٹھائے اور حیرت پر مبالغہ نہ اٹھائے کہ حلال اور حرام کا فرق بھی نہ کرے. علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص توکل کا مفہوم یہ سمجھے کہ وہ زمین پر پڑا رہے اور تدابیر و قصد معاش نہ کرے تو وہ جاہل ہے. منقول ہے کہ کوے کا بچہ جب انڈے سے نکلتا ہے تو سفید ہوتا ہے، جو کوے کو برا لگتا ہے اور چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. اب تعالیٰ اس کی طرف رزق کے لیے مکھی اور چیونٹی بھیجتے ہیں، کچھ دن میں وہ سیاہ ہونے لگتا ہے، پھر کوا اس کو لے کر پرورش کرتا ہے، اور اسی طرح کے بہت سے واقعات ہیں. اس حدیث شریف سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ تدبیر نہ کرے. چڑیوں کا باہر نکلنا بھی تدبیر ہے، اور انسان کے لیے اس کے مناسب تدبیر ہوگی. البتہ بھروسہ تدبیر پر نہ کرے. تدبیر صرف بھیک کا پیالہ ہے اور دینے والے حق تعالی شانہ ہے. یہ مثال عقل مؤلف کے شیخ و مرشد حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی تھی. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سنت تفکر. دوسری سنت یہ ہے کہ ذات حق تعالیٰ میں غور نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرے. کما فی الحدیث تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ فإنکم لم تقدروا قدرا. تفکر کا تعلق خلق سے ہے نہ کہ خالق سے. کما قال تعالیٰ شانہ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ کا توسل حاصل کرنے میں دعا کے وقت. پہلی روایت سنن ابن ماجہ باب صلاۃ الحاجہ میں عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نابینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ دعا کیجئے اللہ تعالی مجھ کو عافیت دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے اس کو ملتوی رکھوں اور یہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر تو چاہے تو دعا کر دوں. اس نے عرض کیا کہ دعا ہی کر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور دو رکعت پڑھے اور یہ دعا کرے، اے اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے، اے محمد میں آپ کے وسیلے سے اپنی اس حاجت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا ہوں تاکہ وہ پوری ہو جائے. اے اللہ آپ کی شفاعت میرے حق میں قبول فرمائیے. اس حدیث سے توسل صراحتاً ثابت ہوا، اور چونکہ آپ کا اس کے لیے دعا فرمانا کہیں منقول نہیں، اس سے ثابت ہوا کہ جس طرح توسل کسی کی دعا کا جائز ہے، اسی طرح توسل دعا میں کسی کی ذات کا بھی جائز ہے. اور حاصل توسل سے دعا کا یہ ہے کہ اللہ فلاں بندہ آپ کا مورد رحمت ہے، اور مورد رحمت سے محبت اور اعتقاد رکھنا بھی موجب جلب رحمت ہے، یعنی جب اللہ کی رحمت کو کھینچنے والا، اور ہم اس سے محبت اور اعتقاد رکھتے ہیں، پس ہم پر بھی رحمت فرما دیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما الہ العالمین جو عرض کر دیا مجھے بھی میرے گھر والوں کو سب بچے بچے کو میرے دوستوں کو ان کے گھر والوں کو اور تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما حضر میں جو کوتاہی رہ گئی اللہ اس کو معاف فرما کوئی غلطی ہو گئی اس کو معاف فرما دے اور اللہ ہم سب کو اس پر یقینی طور پر عمل کی توفیق نصیب فرما یہ جان سے عمل کی توفیق نصیب فرما دل کے دل کے تمام امراض سے ہم کو پاک فرما اور اسے پاک کرنے کی کوشش کرنے کی اور اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرما تکبر سے عجب سے بدگمانی سے غیبت سے بدنگاہی سے حسد سے کینہ سے بغض سے اور اپنے کو اچھا سمجھنے سے اے اللہ اپنے کو پاک سمجھنے سے میری بھی میرے گھر والوں کی اور سب دوستوں کی اور ان کے گھر والوں کی سب مسلمانوں کی حفاظت فرما اللہ اپنے قلب کا تزکیہ کامل کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے قلوب کا تزکیہ کامل فرما دے اللہ اپنی محبت اور معرفت سے ہمارے قلوب کو سیراب فرما دے اللہ ظاہر کو بھی باطن کو بھی ہر گناہ سے پاک رکھنے کی توفیق دے اللہ گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما دے اے اللہ ظاہر و باطن کو پاک فرما دے اے اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرما نور والی زندگی عطا فرما گناہوں کی ضلالت والی زندگی سے اللہ دوری نصیب فرما دے گناہوں سے نفرت اور بیزاری عطا فرما دے گناہوں سے بہت دوری عطا فرما دے اے اللہ اتباع سنت کی توفیق نصیب فرما اللہ اتباع سنت کی توفیق نصیب فرما ہر ہر سنت کی اتباع جذب کے ساتھ شوق کے ساتھ ذوق کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما اے العالمین تمام بیماروں کو صحت کا عاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما دے ان بچوں کے رشتے نہیں اے اللہ ان کو اچھے اچھے نیک محبت والے رشتے عطا فرما دے اے اللہ بے اولادوں کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے ہم کو بھی ہماری اولادوں کو بھی جذب فرما لے اللہ والا بنا دے اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے اللہ تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ غیب سے مدد و نصرت نازل فرما اور جو دشمن ہیں جو ستا رہے ہیں جہاں بھی ستا رہے ہیں مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اور شہید کر رہے ہیں اور تڑپا رہے ہیں اے اللہ جلا بھی رہے ہیں اے اللہ ان وحشیوں کو ہدایت دے دے اللہ ان وحشیوں کو ہدایت دے دے اے اللہ ان وحشیوں کو انسان بنا دے اے اللہ ان جانوروں کو انسان بنا دے اور اگر ان کے مقدمے ہدایت نہیں اے اللہ ان کو چن چن کر ہلاک کر دے اے اللہ اس سے زیادہ تکلیف دے موت دے ان کو اے اللہ ان کو دھسا دے ان پر عذاب نازل فرما دے ان کو کوڑی کر کے مار دے اے اللہ ان کو کوڑی کر کے مار دے ان کے آپس میں جھگڑا ڈلوا دے اے اللہ ان کو آپس میں لڑوا کر ختم کر دے ان کو ہمیشہ کے لیے ذلیل اور خوار کر دے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اے اللہ ہم سب کو پورے پورے ایمان یقین کامل عطا فرما اسلام کامل عطا فرما پورے اسلام پر اللہ پورا پورا سچا مسلمان ہم کو بنا دے پورے پورے اسلام پر عمل کی توفیق نصیب فرما کامل الایمان کامل الاسلام بنا دے اے اللہ اپنی محبت میں جینا اپنی محبت میں مرنا نصیب فرما اے اللہ اپنی محبت میں جینا مرنا نصیب فرما اے اللہ ہم ہر سانس آپ پر فدا کریں ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں اے اللہ ہم سب کو اس نے خاتمہ نصیب فرما اے اللہ دخول اولی جنت میں تیرے حساب مؤخر فرما کر دخول اولی جنت میں نصیب فرما دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. آگے یہ اعلان ہے اور یہ کہ ان شاء اللہ تعالی چونکہ یہاں عشاء کی نماز کی جماعت کی نماز کیا بجے ہو گئی 9:10 پہ ہو گئی ہے تو اس حساب سے ہماری مجلس کا وقت اب 9:45 ہوگا 9:45 پہ فون آ جانے چاہیے اور 9:50 پہ انشاءاللہ 9:50 پر مجلس شروع ہوگی.